هدانا للإسلام. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑا سا میننگ پہلے سنا دیتا ہوں. یقیناً اللہ تعالی کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زبان سے بھی کہا، دل میں بھی یقین کیا کہ ہمارے مالک، ہمارے پالنے والے اللہ ہے. پھر وہ اس کے اوپر جم گئے، یعنی پوری زندگی ایک اللہ تعالیٰ کو مانا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں. اللہ کے خاص فرشتے اللہ کی رحمت لے کر کے اترتے ہیں، اور یہ فرشتے دنیا کی زندگی میں بھی اتر کے آتے ہیں، موت کے وقت پر بھی آتے ہیں. رحمت کے فرشتے قبر میں بھی آتے ہیں، قبر سے نکلتے وقت پر بھی آتے ہیں اور قیامت کے دن جنت میں لے جانے کے لیے بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے آ کر کے خدا کا پیغام سناتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت, تم غم مت کرو, اللہ نے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری رکھی ہے, جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اے میرے سچے بندو, ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے, آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اس کا بیڑا پار ہوتا ہے, کام بن جاتا ہے. تم جو چاہو گے, جو تمہارے من میں آئے گا, جو تمہاری مرضی میں آئے گا, وہ ہم تم کو دیں گے. خاص کر جنت میں جانے کے بعد جو تمہاری مرضی میں من میں آئے گا وہ ہم تم کو دیں گے. جو چیز تم آرڈر کرو گے, منگواؤ گے, وہ بھی ہم تم کو دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تم مہمان بن کر کے جاؤ گے, اللہ تمہارے میزبان ہوں گے اور تم اللہ کے مہمان ہوں گے, جو اللہ بڑے معاف کرنے والے, بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں. کتنی پیاری آیت اور کتنا پیارا اس کا میننگ ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات مان کے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بڑی مزیدار زندگی ہے, بڑی مزیدار لائف ہے, دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. آج 26 جنوری 2021 ہے. 26 جنوری کو ہمارا راشٹریہ تہوار منایا جاتا ہے. اس دن میں کیوں راشٹریہ تہوار مناتے ہیں؟ سال میں دو مرتبہ, ایک 15 اگست آتی ہے, ایک 26 جنوری آتی ہے. یہ دو تہوار ہمارے دیش کے, ملک کے راشٹریہ تہوار منائے جاتے ہیں. 15 اگست 1947 کی رات میں ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا, انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا, اور یہ آزادی بہت محنت کے بعد ملی تھی. ایسے بھی آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر کے سامنے سے لا کر دیتا نہیں ہے, اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے, جان کی بھی قربانی دی, مال کی بھی قربانی دی, عزت کی بھی قربانی دی, زندگی کی بھی قربانی دی. اور یہ انگریز تقریباً 300 برس تک انہوں نے ہمارے ملک کو لوٹا تھا. اور 300 سال میں پورے دیش کو چوس لیا تھا, جیسے کہ سرڈی کو گنے کو مشین میں رکھ کر کے اس کا رس نکال کر چھلکے پھینک دیے جاتے ہیں. انگریزوں نے تقریباً 300 برس تک ہمارے دیش کو چوسنے اور لوٹنے کا کام کیا تھا. اس میں پورٹوگیز لوگ بھی آ گئے, فرانس کے لوگ بھی آئے, پھر اخیر میں انگریز لوگ آئے. یہ ٹوٹل ملاتے ہیں تو 300 کے اوپر کچھ سال ہو جاتے ہیں. پرتگال بھی یوروپ میں ہے. سب سے پہلے پرتگال کے پورٹوگیز لوگ ڈچ لوگ کہلاتے ہیں, وہ آئے تھے ہمارے ملک میں. واسکو ڈی گاما کا نام سنتے ہیں, یہ سب سے پہلے آیا تھا یوروپ سے. اور پورٹوگل کے پورٹوگیز لوگوں نے ہمارے ملک میں بہت ظلم کیے. پادریوں کی کورٹ ہوتی تھی جس میں بھارت دیش کے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی, نوابوں پر, راجہ مہاراجاؤں پر, ان کی فیملی پر ظلم کیے انہوں نے. پھر فرانس کے لوگ آئے, انہوں نے ہمارے ملک پر حکومت کی اور انہوں نے لوٹا. آخر میں انگریز لوگ آ گئے انگلینڈ سے. اور تینوں کی طرح کے یہ ودیشی لوگ بھارت دیش کو اپنے پنجے میں لے کر کے اس کی ساری دولت کو, یہاں کے ہنر کو, سب کو لوٹتے بھی رہے اور برباد بھی کرتے رہے. پندرہ اگست کی رات کو ہمارا دیش آزاد ہوا, لیکن پرتگال کے پورٹوگیز لوگوں نے 3 جگہ کو چھوڑا نہیں تھا. گوا, دمن, دیو, یہ انہوں نے تقریباً 1960 تک اپنے قبضے میں رکھا. یہ 3 جگہ پورٹوگیز لوگوں کے قبضے میں تھی. 15 اگست 1947 کو برٹشر لوگوں نے بھارت دیش کے لوگوں کو ستا سونپی, لیکن پورٹوگیز لوگوں نے نہیں سونپی. وہ 3 جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھے رہے. ٹھیک جا کر کے 1960 میں یہ 3 جگہ کے اوپر بھارت سرکار کا قبضہ ہوا. پانڈی چیری, وہاں فرانسی لوگ تھے, اسی لیے پانڈی چیری کے بہت لوگ پیرس کے اندر ہے. چونکہ پانڈی چیری یہ فرانسی لوگوں کے قبضے میں تھا, اور ابھی 2-3 دن پہلے کے گجرات سماچار میں تھا کہ ابھی بھی ہماری یہاں کوکن کے علاقے میں ایک گاؤں کا نام آیا تھا کہ وہاں آج بھی سب لوگ پورٹوگیز بھاشا بولتے ہیں. ابھی یہ دو تین دن پہلے کے نیوز ہے, ابھی بھی وہاں پورٹوگیز بھاشا چلتی ہے آزاد بھارت میں بھی. تو ہمارے ملک پر پورٹوگیز لوگوں نے بھی قبضہ کیا, فرانس کے لوگوں نے بھی قبضہ کیا, انگریزوں نے بھی قبضہ کیا. یہ تینوں یوروپین قوم ہمارے دیش کو لوٹتی رہی. لاکھوں لوگوں کی جان کی قربانی کے بعد 15 اگست 1947 کو بھارت دیش آزاد ہوا. تو دیش چلانے کے لیے, ملک چلانے کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن, بندھارن, دستور ہمارے ملک میں نہیں تھا. انگریزی میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, گجراتی میں بندھارن کہتے ہیں, اردو میں دستور کہتے ہیں. اب بھی سمجھ میں نہیں آوے تو میرے بس میں نہیں ہے. تو دیش کے پاس اپنا بندھارن نہیں تھا, دستور نہیں تھا, کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. تو پھر ایک کمیٹی بنی کہ جس نے بھارت دیش کا بندھارن تیار کیا. اور اس بندھارن بنانے والی کمیٹی میں کچھ بڑے بڑے مسلمان بھی تھے, اس میں مولانا لوگ بھی تھے, دوسرے بھی بہت سارے مسلمان تھے. اس بندھارن بنانے والی کمیٹی نے بھارت دیش کا بندھارن تیار کیا, کانسٹیٹیوشن تیار کیا, اور بندھارن سبھا میں اس کو پاس کروایا. اور پھر 1950 26 جنوری کے دن ہمارے دیش میں ہمارے دیش کا بنایا ہوا بندھارن لاگو کیا گیا. اس لیے 26 جنوری کے دن کو ہم لوگ یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں. اردو میں یوم جمہوریہ کہتے ہیں, گجراتی میں کہتے ہیں پرجا ستاک دیوس, اور 15 اگست کو یوم آزادی کہتے ہیں کہ وہ آزادی کا دن تھا. یہ دونوں میں فرق ہے. اس ملک کو, دیش کو جو بندھارن ملا, اور اس بندھارن کے اندر جو بہت سے مسلمان لوگ تھے, اس کی برکت یہ ہوئی کہ بندھارن کے اندر بہت ساری قلم, دفعات, آرٹیکل ایسی آئی کہ جس کی برکت سے اس وقت ہم اس ملک میں اسلامک آئیڈینٹیٹی اور اسلامک اورخان کے ساتھ عزت سے رہتے ہیں. ماشاءاللہ مسجدیں بن رہی ہے, مدرسے بن رہے ہیں, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, کفنی ہے, اسلامی لباس ہے, دین کی تعلیم ہے, اور دین کی دعوت و تبلیغ ہے, مدرسے کی تعلیم ہے. یہ سب برکت ہے بھارت کے بندھارن کی, کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن, انڈیا کا بندھارن جو تیار ہوا, اس میں ایسی ایسی آرٹیکل ہے, ایسی ایسی قلم ہے, دفعات ہے, کہ کہ جس کی برکت سے ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کہ ہم بہت آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں، اس ملک میں رہنے والے ہر دھرم کے لوگوں کے لیے ہیں۔ ہندو لوگ اپنے دھرم پر عمل کریں، سکھ لوگ اپنے دھرم پر عمل کریں، بدھسٹ لوگ اپنے بدھ دھرم پر عمل کریں، کرسچن لوگ اپنے مذہب پر عمل کریں، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں، ہر دھرم کے لوگ اپنی پوجا، اپنی عبادت، اپنی بندگی کرنے کے لیے جو بناتے ہیں، کوئی مندر بنائے گا، کوئی آشرم بنائے گا، کوئی چرچ بنائے گا، کوئی مٹھ بنائے گا، کوئی گرودوارا بنائے گا، مسلمان مسجد، مدرسہ، مکتب بنائیں گے، یہ سب کی سب جو آزادی ہے، یہ بنانے کی آزادی بھارت دیش کے بندھارن کی برکت ہے۔ اگر اتنا اچھا بندھارن اور کانسٹیٹیوشن دستور نہیں ہوتا تو ہم آزادی سے تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، مدرسے بھی نہیں چلا سکتے، مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہوتی، مسجد بھی نہیں بنا سکتے، مدرسے بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ سب کی سب بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے اس کانسٹیٹیوشن اور اس بندھارن کا۔ اس لیے ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری جدوجہد، ہماری دعائیں یہ ہونی چاہیے کہ 1950 26 جنوری کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں، پرمکھ پد میں، جو بھارت دیش کا بندھارن عمل میں آیا وہ بندھارن باقی رہے گئے، سلامت رہے گئے، بچا ہوا رہے گئے، اور اسی کے مطابق ہمارا ملک خیریت کے ساتھ اس وقت چلتا رہے گئے۔ وہ دستور، وہ بندھارن جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پرمکھ پد میں بنایا گیا، اسی بندھارن میں ایسی قلم، ایسی آرٹیکل، ایسی دفعات آئی کہ اس کی برکت سے دین کے کام کرنے کی الحمدللہ ہم کو آزادی ہے۔ یہ اس بندھارن کی برکت ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو یہ بندھارن پسند نہیں ہے، بہت سے لوگ اس بندھارن سے ناراض ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ رہے، محنت یہ رہے، دعا یہ رہے کہ ہمارا یہ ملک اسی دستور اور بندھارن کے مطابق اس وقت عافیت سے آگے بڑھتا رہے، اسی میں بہت ساری خیر اور بھلائی ہے۔ تو یہ 26 جنوری کا جو دن ہے اس کو ہم پرجا ستاک دیوس کہتے ہیں، یوم جمہوریہ کہتے ہیں، اور اس دن ہمارے ملک کا دستور عمل میں آیا اور اس کے مطابق دیش چلنا شروع ہوا۔ اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان بندوں پر ہو کہ جنہوں نے اس دستور بناتے وقت پر بڑی محنت کی، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کی پوری بندھارانیہ کمیٹی پر پریشر بنایا، اور پریشر بنا کر کے ایسی ایسی دفعات آرٹیکل قلم رکھوائی کہ جس کی برکت سے بہت ساری خیر اور بھلائی اس وقت ہم کو نظر آ رہی ہے۔ دینی بھائیو، بندھارن کب بنا؟ جب آزادی ملی۔ آزادی نہیں تھی، غلام تھے، غلام تھے تو یہاں برٹش رول چلتا تھا، انگریزوں کا قانون چلتا تھا، برٹشروں کا لا اینڈ آرڈر چلتا تھا، ان کے قانون چلتے تھے۔ اور لندن میں بیٹھے بیٹھے برٹش پارلیمنٹ وہاں سے آرڈر بھیجتی تھی، اور وہ آرڈر، وہ قانون، وہ قاعدے ہمارے دیش میں چلتے تھے، اور وہاں سے دیش کا سنچالن کرنے کے لیے وائسرائے آتے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک وائسرائے آتے تھے، اور وہ وائسرائے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے آتے تھے، اور آ کر کے پورے دیش کے اندر برٹش سنسد، برٹش پارلیمنٹ جو قانون پاس کرتی وہ یہاں چلاتے تھے۔ سب سے آخری جو وائسرائے آئے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے تھے، اور اسی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے زمانے کے اندر ہمارا دیش آزاد ہوا، ملک کو آزادی ملی۔ آزادی بہت محنت اور بہت قربانیوں کے بعد ملی ہے، اور الحمدللہ آج جو اس ملک میں ہم عزت کے ساتھ رہتے ہیں، اس ملک میں جو ہم بہت عافیت سے رہتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ساتھ میں ہمارے ان بزرگوں کی، بڑوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ علماء کرام، اس زمانے کے مولانا اور مفتیان کرام جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ولی تھے، کتب تھے، ابدال تھے، لیکن انہوں نے دینی جواب داری سمجھی، ملک کو آزاد کرانا، دیش کی آزادی، انہوں نے دینی جواب داری سمجھی۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ راجکارن کھیل رہے تھے، وہ پولیٹیشین تھے، وہ سیاسی لوگ تھے، وہ راجکارنی لوگ تھے، بالکل نہیں۔ ہمارے جن علماء کرام نے، جن بزرگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی، وہ کوئی راجکارن کھیلنے کے لیے، کوئی پولیٹک کے لیے، سیاست کے لیے انہوں نے قربانی نہیں دی تھی۔ ان کے سامنے ایک فکر تھی، فکر یہ تھی کہ جب انگریز آئے، پرتگیز لوگ آئے، فرانس کے لوگ آئے، ان کے دیش الگ الگ تھے لیکن ان کا مذہب اور دھرم ایک تھا، اور تھا عیسائی دھرم۔ فرانسی لوگ بھی عیسائی، پرتگیز لوگ بھی کرسچن، اور انگلینڈ والے بھی کرسچن، تینوں کرسچن تھے، اور ان لوگوں کا ایک پلان تھا جو بڑا خطرناک پلان تھا، بڑا ڈینجر پلان تھا، اور خطرناک اور ڈینجر پلان یہ تھا کہ پورے اکھنڈ بھارت کو، غیر منقسم ہندوستان کو، یہ لوگ کرسچن اسٹیٹ، عیسائی دیش بنانا چاہتے تھے۔ یہ ان کا خطرناک پلان تھا۔ اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بھی ہمارے بھارت میں شامل تھا۔ یہ انگریز، یہ پورٹوگیز، یہ فرانس کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ بھارت دیش کا رہنے والا ایک ایک ناگرک، ایک ایک انسان، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب کرسچن اور عیسائی بن جاوے، وہ لوگ یہ چاہتے تھے۔ یہ بڑا پلان تھا ان کا۔ دوسرا پلان بھی تھا، ملک کو لوٹنا، سونا چاندی لوٹ کے لے جانا، ہیرے موتی لوٹ کے لے جانا، یہاں جو ہنر تھا وہ ہنر لوٹ کے لے جانا, ادھیوگ یہاں کے لوٹ کے لے جانا, دیسی ادھیوگوں کو برباد کرنا, یہ بھی ان کا پلان تھا. یعنی اکانومی والی سائٹ بھی ان کے سامنے تھی کہ بھارت کو لوٹو, یہاں کی دولت کو لوٹو, یہاں قدرت نے جو انکم کے سورسز رکھے ہیں اس کو لوٹو, یہ بھی ان کا پلان تھا. لیکن اس سے بڑا خطرناک پلان یہ تھا کہ ہر ہر بھارت کے ناگرک کو وہ کرسچن اور عیسائی بنا دے وے. اور الحمدللہ اللہ نے آپ کو اور مجھے ایمان عطا فرمایا ہے. کہو الحمدللہ, 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 ہم مسلمان ہیں, خدا نے ایمان کی دولت دی ہے. ہمارا جذبہ کیا ہے کہ کوئی مال لیتا ہو تو مال لے لے وے, لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. دولت جاوے تو جاوے, مال جاوے تو جاوے, لیکن اللہ یہ ایمان کی دولت کبھی نہ جاوے. یہ مومن کا جذبہ ہوتا ہے. اور اتہاس اور ہسٹری گواہ ہے, ساکسی ہے کہ جب کبھی مسلمان کے سامنے چیلنج آیا کہ ایک طرف مال ہے دولت ہے, دوسری طرف ایمان ہے, ایک طرف جان ہے دوسری طرف ایمان ہے, تو مسلمان نے جان دے دی, مال دے دیا, دولت دے دی, لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یہ ہسٹری ہے مسلمانوں کی, اتہاس ہے مسلمانوں کا. اور شروعات ہو گئی تھی میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں. جب وقت آیا تو مکہ کے بڑے بڑے مالدار صحابہ جو ایمان لائے, انہوں نے گھر چھوڑ دیا, مال چھوڑ دیا, دولت چھوڑ دی, لیکن ایمان بچانے کے لیے وہ مدینہ چلے گئے. تو مدینہ کی ہجرت ایسے ویسے تھوڑی کی صحابہ نے. مکہ کی پراپرٹی چھوڑی, مکہ کا بزنس چھوڑا, مکہ کی انکم چھوڑی, مکہ کی دولت چھوڑی, مکہ کا گھر چھوڑا, یہ سب چیزیں چھوڑ کر کے صرف ایمان بچانے کے لیے صحابہ مدینہ پاک چلے گئے. یہ ہسٹری ہے ہماری, یہ ہمارا اتہاس ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. اور مسلمان ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایمان کا ہم سودا کسی حال میں نہیں کر سکتے, ایمان ہاتھ سے نہ جاوے. اور ہمیشہ ہماری دعا یہ رہتی ہے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان زمین بنانے والے اللہ, دنیا میں بھی آپ ہماری مدد کرنے والے, آخرت میں بھی آپ ہماری مدد کرنے والے. مولا زندگی کی آخری گھڑی تک اسلام پہ باقی رکھنا, موت اسلام پر دینا, اور قیامت کے دن تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حساب کتاب کرنا. یہ ہے مومن کا ایمان. تو پورٹوگیز لوگ, فرانسی لوگ, انگلینڈ کے برٹش لوگ, سب کا ایک ناپاک مقصد تھا کہ پورے دیش کو عیسائی ملک بنا دینا ہے, کرسچن اسٹیٹ بنا دینا. تو ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی, جان کی بازی لگائی, مال قربان کیا, اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ بھارت دیش کو انگریزوں سے, پورٹوگیز لوگوں سے, فرانسی لوگوں سے آزاد کراؤ اور ایمان بچاؤ, دین بچاؤ. اس کے لیے انہوں نے قربانی دی. تو انہوں نے آزادی کے لیے جو قربانی دی اس کو دینی جواب داری سمجھی کہ یہ ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ملک کو آزاد کراوے اور ملک کے لوگوں کا ایمان بچاوے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ شاید جو ہمارے اکابر بزرگان دین قربانی نہیں دیتے, جکڑ دیا جاتا ہے. انڈمان نکوبار میں میوزیم موجود ہے, وہ جیل کے اندر ہے جہاں ان کو بند کیا جاتا تھا. اور جیل تو بہت بعد میں بنی انڈمان میں, ایک زمانے میں ہمارے بزرگوں کو لے گئے تب تو جیل بھی نہیں تھی اور انڈمان ٹاپو آباد بھی نہیں تھا, جنگل, بڑے بڑے سانپ بچھو اور جنگلی قوم. ایسے حالات میں یہاں سے پکڑ پکڑ کر کے لے گئے اور انڈمان ٹاپو پر لے جا کے ڈال دیا جنگل میں, چاروں طرف دریا میں. پھر سیلولر جیل بنی, وہ ابھی بھی ہے, اس میں میوزیم بھی ہے. کہ ہاتھ پیر لوکھنڈ کی کرسی کے اوپر جکڑ دیتے تھے, ہاتھ بھی پیر بھی دونوں, اور پھر پانچ انگلی کے اندر سوئی چبوئی جاتی تھی, سوئی چبوتے تھے. ایسی خطرناک سزائیں ان کو دی جاتی تھی, ایسے ایسے ظلم کیے جاتے تھے ان کے اوپر. جیل میں کھانا نہیں دیا جاتا تھا, مزدوری کروائی جاتی تھی. اگر وہ لوگ قربانی نہ دیتے تو شاید اس وقت کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان بھی سلامت نہ ہوتا. اللہ کا فضل و کرم ہے, ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے قربانی دی تو الحمدللہ آج ہم ایمان کے ساتھ موجود ہیں, مسجد مدرسے موجود ہیں, عزت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی قربانیوں کی برکت اور طفیل ہے. اور ان لوگوں نے, عجیب یہ تھے ہمارے اکابر اولیاء اللہ, ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں, آزادی کی لڑائی لڑتے لڑتے بھی سنت پر عمل کرتے تھے. ایسے ویسے آزادی کی لڑائی نہیں لڑی جیسے من میں آئے ویسے. آج تو ہم بولنے میں لڑتے ہیں, خالی بولنے میں تو ابھی قابو سے باہر ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, گالیاں بولتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں. انہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی تو ابھی سنت کی اتباع کے ساتھ جنگ لڑی, کمال کر دیا انہوں نے. لڑائی لڑتے ہوئے بھی سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا انہوں نے, کیسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے. میں آپ کو ان کے قصے سناؤ, حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور لڑائی بھی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ, کیسے وہ لڑائی ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں میں, اکابر میں ایک نام ملتا ہے, حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے آدمی تھے, باقاعدہ لڑائی لڑی انگریزوں کے ساتھ, شاملی کے میدان میں بھی لڑی, تھانہ بھون میں بھی لڑی. اور وہی پھر آگے چل کر کے دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے والوں میں سے بھی بنے. ایک طرف اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے, دوسری طرف کتب اولیاء اللہ میں سے تھے, اور تیسری طرف انگریزوں کے سامنے میدان میں بھی آتے تھے. ساری خوبیاں اللہ نے ان میں جمع کی دی, اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ملک کے دشمن انگریزوں سے لڑے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ ہوا انگریزوں کی طرف سے, دیوبند میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کو چھتہ کی مسجد کہتے ہیں. چھتہ کی مسجد میں حضرت مولانا قاسم صاحب نونت بھی رہتے تھے. انگریز کا آدمی آیا وارنٹ لے کر کے حضرت کو پکڑنے کے لیے. حضرت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. ابھی ابھی ترکی گورنمنٹ نے استنبول میں ان کے نام پر سیمینار کیا. اندازہ لگاؤ مولانا نانوت بھی کتنے بڑے آدمی ہوں گے. ابھی ابھی ترکیش گورنمنٹ نے استنبول میں سیمینار کیا. لیکن اتنے سمپل زندگی گزارتے تھے کہ کوئی ان کو مولوی کے طور پر پہچانتا بھی نہیں تھا. ایک لیلے کلر کی لائٹ لیلے کلر کی لنگی پہنتے تھے اور سیدھا سادہ جو ہے کرتا ہوتا تھا. تو انگریز جب وارنٹ لے کے آیا تو انگریز کیا سمجھنے لگا کہ اتنے بڑے مولانا صاحب ہے اور سیناپتی قسم کے آدمی ہیں, کرنل جنرل انگریزوں کے خلاف لڑنے میں تو لمبی چوڑی ہائٹ ہوگی اور جیکٹ نہیں تو شیروانی ہوگی, سر پر کیپ نہیں تو ایک فٹ اونچی ٹوپی ہوگی اور یہاں وہاں سب یہ وہ سب تمغے لگے ہوں گے. اسی لیے وہ چھتہ مسجد پر پہنچا, اس کو پتا چلا کہ وہاں رہتے ہیں. اور آ کر کے سیدھا مولانا کو ہی پوچھتا ہے کہ بھائی مولانا قاسم صاحب کہاں ہیں, میں وارنٹ لے کے ان کو پکڑنے آیا ہوں. ڈائریکٹ مولانا کو ہی پوچھتا ہے. اتنی سمپل لائف تھی. اب دیکھو سنت پر عمل, شریعت پر عمل. ان لوگوں نے ایسے موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا. جب وہ انگریز کا آدمی پکڑنے کے لیے آیا وارنٹ لے کر تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے, اپنی جگہ سے ذرا سائٹ پر کھسک گئے, ایک طرف ہٹ گئے اور ذرا ہٹنے کے بعد کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے, تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے. کتنی سچی بات کہی کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے. تو ابھی مولانا یہاں بیٹھے ہوئے تھے پھر کھسک کے ادھر چلے گئے. ایک دم پرفیکٹ سچی بات بولی کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے, اب یہاں نہیں ہے. تو انگریز یوں سمجھا, انگریز کا آدمی جو پکڑنے آیا تھا, او ہو وہ مولانا صاحب یہاں ہوں گے پھر ابھی کہیں چلے گئے, چلو کہیں باہر ڈھونڈنے کے واسطے. تو دوسری جگہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. سبحان اللہ کیسے عجیب لوگ تھے کہ انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ایسے موقع پر بھی وہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں, توریا کرتے ہیں. سچائی کی بات کیسی اللہ نے ان کو سچائی عطا کی ہوگی اور کیسی ان کی سمپل زندگی ہوگی. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھی قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, خدا کی کروڑوں رحمتیں ان بزرگوں کی قبر پر نازل ہو. کسی نے فریاد کر دی, فریاد کرنے والے چمچے بھی ہر زمانے میں کم نہیں ہوتے. تھانا بھون کے اندر انگریز کا پورا توپ خانا آیا تھا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پورے توپ خانے پر قبضہ کیا اور ایسی زبردست پلاننگ سے 1857 میں کہ تھوڑے بہت ساتھی تھے ان کو الگ 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 جگہ کے اوپر بندوق لے کر کے جھاڑی میں چھپا دیا کہ جیسے انگریزوں کا توپ خانا آوے سب الگ الگ طرف سے فائرنگ چالو کرنا جھاڑی میں سے. تو چند ساتھی لیکن الگ الگ جگہ کھڑے تھے, جیسے انگریز کا توپ خانا آیا سب نے الگ الگ جگہ سے فائرنگ چالو کی. تو انگریز یہ سمجھے کہ یہاں تو بہت بڑا لشکر ہے کہ چاروں طرف سے گولیاں آ رہی ہیں، تو وہ لوگ توپ کھانا چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور ساتھی لوگ آگے بڑھے اور پورے انگریزوں کے توپ کھانے کے اوپر قبضہ کر کے اپنے استاد اور اپنے پیر و مرشید اور آزادی کی لڑائی کے ان کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی خدمت میں لے جا کے پیش کر دیا کہ حضرت لیجیے انگریزوں کا توپ کھانا پورا ہم نے قبضے کر لیا۔ ایسے یہ لوگ تھے۔ کسی نے فریاد کر دی، جاسوسی کر دی، اور مسلمانوں اگر یہ گناہ ہے تو اپنے اللہ کے واسطے توبہ کرو ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کی۔ قرآن نے اس کو حرام کہا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، آپس میں جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کی۔ کسی نے رپورٹ کر دی کہ ان کے پاس ہتھیار ہے، ہتھیار ان کے پاس، تو انگریز لوگ ان کو پکڑ کر کے میرٹھ کی کورٹ میں لے گئے۔ 1857 کی بات کر رہا ہوں۔ کورٹ میں لے گئے، انگریز میجسٹریٹ نے کھڑا کر کے پوچھا کہ سنا آپ کے پاس ہتھیار ہے، اب ہتھیار ثابت ہو جاتا تو پھانسی کی سزا ہو جاتی، لیکن حضرت نے اس موقع پر بھی سچائی سے کام لیا۔ جیب میں تسبیح تھی، تسبیح نکالی، میجسٹریٹ کو بتلائی کہ میرا ہتھیار یہ رہا، میرا ہتھیار یہ رہا۔ ایسا نہیں کہا کہ یہی میرا ہتھیار ہے، دوسرے ہتھیار بھی ہوں گے اور یہ تسبیح بھی ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان والے کا بہت بڑا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح اور دعا مانگنا یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور حضرت نے انگریز کی عدالت کے اندر وہ تسبیح دکھلا دی۔ اتنے میں کوئی گاؤں والا آدمی بھی کورٹ میں آ گیا، دیہاتی گامڑی آدمی، اور آت کر کے انگریز جج کو کہتا ہے یہ تو ہماری مسجد کے بانگی صاحب ہیں، ان کو کہاں تم پکڑ لائے؟ تو وہ جج بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے پولیس نے کچھ بھول تو نہیں کر ڈالی کہ کسی اور دوسرے آدمی کو پکڑ لائے، حضرت کو چھوڑ دیا۔ اسی زمانے کی عجیب بات ہے کہ وارنٹ ہوا تو حضرت چھپے ہوئے رہے، 72 گھنٹے تک چھپ کے رہے۔ جب 72 کلاک ہو گئے، 3 دن 3 رات ہو گئے، تو باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت چھپ کے رہو، اس میں سلامتی ہے، کیوں باہر نکل آئے؟ تو کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمانے لگے کہ میرے آقائے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے جا رہے تھے اور مکہ کے کافر لوگ حضور کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑے تھے، تو میرے حضور گارے سور میں چھپ گئے تھے۔ آج بھی مکہ میں گارے سور ہے، حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے لوگ اوپر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس گار کا، اس گفا کا، اس کیو کا اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ فرمایا ہے، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ وہ غار، وہ گفا، وہ کیو اتنی مبارک کہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرما دی۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس گفا میں چھپ گئے، تو 3 دن چھپے ہوئے رہے تھے۔ اسی لیے آقا کی سنت ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے 3 دن چھپ سکتے ہیں، اور 4th دن میرے حضور گفا سے باہر نکل گئے تھے، اسی لیے میں بھی اب باہر نکل جاتا ہوں، جو ہونا وہ ہو جائے۔ ایسے موقع پر بھی انہوں نے سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ کمال کے اللہ کے نیک بندے تھے. ایک طرف دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے سنت پر عمل بھی کر رہے ہیں. مسلمانوں عجیب عجیب قصے ہیں. ایک قصہ میں آپ کو عجیب سناؤں, ایک انگریز کا. آج ہم مسلمان عمل نہیں کرتے, انگریز کا قصہ سناؤں. جس زمانے میں یہ انگریز لوگ ہمارے دیش میں تھے, وہ لوگ بڑی بڑی کوٹھی بناتے تھے, اور کوٹھی اس لیے بناتے تھے کہ اس کے اندر ان کا مال سامان بھی رہے, دولت بھی رہے, ان کی ملٹری بھی رہے, ان کا لشکر بھی رہے. اس کے لیے وہ لوگ بڑی بڑی کوٹھی بناتے تھے. اور یہ قصہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے, اسی بزرگ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ لکھا ہے کہ سہارنپور کے قریب میں بہٹ نام کی ایک جگہ ہے, ایک گاؤں ہے بہٹ. تو وہاں انگریزوں کی بہت ساری کوٹھیاں تھیں, جیسے سورت میں, سورت راندیر کے بریج کے لیفٹ سائٹ میں انگریزوں کی بنائی ہوئی کوٹھی ہے, ابھی اس کا رینوویشن ہو رہا تھا. تو سہارنپور کے قریب میں بہٹ میں انگریزوں کی کوٹھیاں تھی, اور ایک بستی ہے پیلو کر کے, گاؤں کا نام ہے, وہاں بھی انگریزوں کی کوٹھیاں تھی, اور انگریز لوگ وہاں بزنس کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے. وہ دلی میں بھی رہتے تھے چونکہ دلی راجدھانی تھی, اور یہاں اپنا بزنس دیکھنے کے لیے بھی آتے جاتے تھے, اور فل ٹائم اپنے بزنس کو, کوٹھی کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو رکھا تھا, مسلمان نوکر. ایسے بھی غلام تھے پورے دیش کے لوگ, تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں کوٹھی پر کام سونپ رکھا تھا, اور کبھی کبھی حساب لینے کے لیے وہ لوگ آتے تھے. ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگی, بڑی زبردست آگ لگی, اور ایسی بھیانک آگ کہ جو جنگلوں کے جنگل جلا رہی تھی, بنگلے جلا رہی تھی, باڑیاں جلا رہی تھی, محل اور کوٹھیاں جلا رہی تھی, سب کوٹھیاں جل گئی. تو ایک انگریز کی کوٹھی کے اوپر ایک مسلمان مینیجر تھا, نوکر تھا. وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ انگریز نے یہ کوٹھی, یہ محل مجھے سونپا ہے, یہ بھی جل جائے گا. آگ قریب تک آ گئی تو بیچارہ وہ پیلو سے, بہٹ سے بھاگ کر کے دلی گیا. اور اس زمانے میں دلی جانا, آج فاسٹ ٹرین کے زمانے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں, سہارنپور سے دلی جانے میں 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. اس زمانے میں وہ مسلمان مینیجر, انگریز کی کوٹھی کا نوکر بیچارہ, وہ دلی تک بھاگ کے گیا, اور جا کر کے اپنے انگریز سیٹھ کو, باس کو کہتا ہے, حضور سر, آجو باجو کی سب کوٹھی بنگلے جل گئے, آپ کی کوٹھی بھی جل گئی. اس نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ آگ اتنی فاسٹ آ رہی تھی تو بازو کی کوٹھی جل گئی, تو اب اس کی کوٹھی میں بھی, اس کے بنگلے میں بھی آگ لگ گئی ہوگی. تو اس نے حساب لگا کر کے کہہ دیا کہ آپ کی کوٹھی بھی جل گئی. وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا, باس بیٹھ کر اطمینان سے لکھتا رہا, کوئی بات پہ دھیان نہیں دیا. آج تو گھر کے اوٹے کے اوپر گھاس کے 2-3 پوریٹیے جل جاوے تو ہم شور مچا دیتے ہیں. یہ انگریز کا یقین سنا رہا ہوں میں آپ کو. اس کو خبر دی مسلمان مینیجر نے بھاگ کے آ کر کہ تمہاری کوٹھی جل گئی, تمہاری پوری بلڈنگ جل گئی. وہ لکھ رہا تھا, اطمینان سے لکھ رہا ہے, دھیان بھی نہیں دیا. وہ مسلمان مینیجر پھر سے بولتا ہے, سر, وہ آپ کی کوٹھی اور بنگلہ جل گیا. تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ لکھنے کا کام کرتا رہا. پھر تیسری مرتبہ وہ مسلمان مینیجر کہنے لگا, سر, آپ کی کوٹھی جل گئی, آگ لگ گئی. تو انگریز نے اب تیسری مرتبہ لکھنا روک کر کے کیا کہا, سنو, میری کوٹھی میرا بنگلہ میری پراپرٹی جلی نہیں ہے. حالانکہ وہ تو دلی میں بیٹھا ہے, اس نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں. یہ مسلمان مینیجر دیکھ کے آیا تھا, بنداس کہتا ہے میری کوٹھی میرا بنگلہ جلا نہیں, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میرا بنگلہ اس لیے نہیں جلا کہ تم مسلمانوں کی شریعت میں زکوٰۃ کا جو قانون ہے اس کے مطابق میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں. ایک انگریز کہتا ہے کہ وہ انگریز ہے لیکن میں ہر سال اسلامی لا اسلامی شریعت کے مطابق میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں, اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری کوٹھی اور میرا بنگلہ جلا نہیں ہوگا, جا کے دیکھ لے. تو مسلمان مینیجر بھی حیران, پھر بیچارہ واپس گیا اور جا کے دیکھا تو حقیقت میں اس انگریز کی حویلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بازو تک آگ آئی لیکن اس کی حویلی نہیں جلی. ایک انگریز کو یقین ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کرے ہم مسلمانوں کو یہ یقین ہو جاوے اور ہمارا ہماری زکوٰۃ کی ترتیب صحیح ہو جاوے. ابھی الہ آباد جانا ہوا تھا تو حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب اقوال سلف کا 9واں حصہ دیا, تو ٹرین میں بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس میں آزادی کی لڑائی کا ایک عجیب و غریب قصہ حضرت نے لکھا ہے وہ مل گیا. حضرت نے اعظم گڑھ کے علاقے کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد عثمان خان صاحب فتح پوری رحمت اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے, اور حضرت کے پہلے پیر و مرشد حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب وہ بھی فتح پور کے رہنے والے تھے. یہ یو پی میں اعظم گڑھ کے قریب یہ فتح پور ہے, دوسرا بھی فتح پور ہے, فتح پور سکری بھی ہے. یہ اعظم گڑھ یو پی کے قریب کا فتح پور, وہاں کے ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا محمد عثمان خان صاحب فتح پوری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے جو ریشمی رومال چروڑ چلائی تھی اس میں بہت بڑا حصہ لیا تھا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے ریشمی رومال چروڑ چلائی تھی, سلک پیپر مومنٹ چلائی تھی, اور انگریزوں نے حضرت کو پکڑ کر کے مالٹا جو یوروپ میں ایک ٹاپو ہے وہاں کی جیل میں 3.5 سال رکھا تھا. ایجپت کی جیل میں بھی انگریز نے بند کیا تھا. یہ عجیب انسان تھے, 4.5 فٹ کی باڈی تھی لیکن انگریز کہتے تھے کہ یہ 4 فٹ کے مولوی نے پوری انگریز حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اتنے زوردار آزادی کی لڑائی کے مجاہد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ. 40 سال تک انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے انہوں نے زوردار پلاننگ کر کے مومنٹ چلائی, 40 سال محنت کی, چھپ چھپ کر کے زوردار پلاننگ کی کہ کسی طرح انگریزوں کو ملک سے نکالو. اور حضرت نے یہ پلاننگ کی تھی کہ باہر سے ملک پر حملہ کروا کر کے اندر سے بغاوت کر کے انگریزوں کو بھگاؤ, 2 طرح لڑائی لڑو, باہر سے بھی اٹیک کراؤ اور اندر سے بھی بغاوت کرو اور انگریزوں کو بھگاؤ یہاں سے. اس کے لیے آپ نے ریشمی رومال چروڑ چلائی تھی. تو اس وقت پر ریشم کے کپڑے پر کاغذ پر لیٹر لے کر کے افغانستان وغیرہ کے اس زمانے کے مسلم راجاؤں کو مدد مانگنے کے لیے حضرت لیٹر لکھتے تھے. تو یہ اعظم گڑھ کے مولانا عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے, وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے لیٹر لے کر کے افغانستان جاتے تھے. پکڑے گئے, جیل کی سزا ہو گئی, ایک سال کے بعد جیل سے باہر نکلے. ان لوگوں کے دماغ پر ایک پاگل پن تھا, جنون تھا. جیل کی سزا بھگت کے نکلے, پھر بھی دوبارہ انگریز کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے تیار. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک لیٹر لکھا اور افغانستان کے اس وقت کے بادشاہ امیر حبیب اللہ خان کے نام پر وہ لیٹر تھا, اور اس لیٹر میں انگریزوں کے ورودھ میں مدد مانگی گئی تھی پوری پلاننگ سے. یہ لیٹر لے کر کے گئے, فرماتے تھے کہ رات میں سفر کرتے, دن میں چھپ جاتے, اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ انگریز لوگ پکڑ لیں گے تو خطرے کی وجہ سے جانور کی طرح کلومیٹر کے کلومیٹر چلتے تھے, یعنی دو ہاتھ دو پیر پر جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں جن کو چلنا نہیں آتا, اس طریقے سے چھپ چھپ کر کے کئی کئی کلومیٹر تک جانور کی طرح جو ہے چل کے جاتے تھے. اور اللہ نے ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ جوتی چپل کے اندر حضرت کا لیٹر لے کر کے چھپا کر کے سلوا کے جاتے, اور جا کر کے امیر حبیب اللہ خان کو وہ لیٹر پہنچاتے تھے. اس طرح کی قربانی آئی. مسلمان دینی بھائیو, بھارت کی آزادی کے اتہاس میں مسلمانوں نے کیا قربانی دی, اس کا وانچن کرو, اس کو پڑھو. بہت بڑی داستان ہے, بہت بڑی داستان ہے, چھوٹی موٹی نہیں. اور یہ داستان 200 سے زیادہ سال کی قربانی ہے, 200 سے زیادہ, 50 برس نہیں, 10 برس نہیں, 200 سے زیادہ برس ہمارے بزرگوں نے, اکابروں نے ملک کے لیے قربانی دی. 1757 عیسوی, ابھی 2021 چل رہی ہے, 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے جنگ کی مقابلہ کیا. 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید نے شری رنگا پٹنم کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا. 1857 میں تقریباً 500,000 مسلمانوں کو پھانسی کی سزا دی گئی, دلی سے لے کر الہ آباد تک, ادھر دلی سے لے کر کے میرٹھ تک جتنے بھی جھاڑ اور درخت تھے اس پر مسلمانوں کو پھانسی کے اوپر لٹکایا گیا تھا. اتنی لمبی قربانی لاکھوں مسلمان کی, تب جا کر کے مسلمانوں کی قربانی کی برکت سے اور دوسرے لوگوں کی بھی اللہ نے اس ملک کو آزادی عطا فرمائی. تو 1757 سے لے کر 1947 تک 200 برس لگاتار اس ملک کی آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جان دی, مال دیا, دولت دی, اپنی پراپرٹیاں وقف کی, تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے. بے مثال ہماری قربانیاں ہیں. اور جب آزادی ملی تو بندھارن بنا, تو دستور بنا, اور ملک کو دستور ملا, بندھارن ملا, کانسٹیٹیوشن ملا, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ملک کے اندر آزادی کے بعد نیا بندھارن بنا تو اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانی کی برکت سے اتنا اچھا یہ دستور بنا کہ جس کی برکت سے اس وقت ہم لوگ بہت اچھے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. اور ہم یہی کہتے ہیں, مسلمانوں, جس طرح ہمارے بڑوں نے سنت اور شریعت پر عمل کر کے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی انگریزوں کے خلاف, آج ہماری زندگی میں بھی سنت اور شریعت اللہ کرے باقی رہے. آج ضرورت ہے اس کی کہ سنت ہو, شریعت ہو, دین ہو, اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو کرنا ہو وہ کریں. حلال کاروبار سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اور اخلاق بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انگریزوں کے ساتھ کٹر دشمنی، انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام، انگریزوں کے خلاف لڑ رہے لیکن اخلاق کیسے، ٹرین میں سفر کر رہے، انگریز بھی ساتھ میں تھا. تو انگریز کو ٹوائلٹ لگی تو وہ استنجا کرنے گیا، تو گیا تھوڑی دیر میں واپس آ گیا. حضرت سمجھ گئے کہ اس نے استنجا نہیں کیا، ٹوائلٹ نہیں کیا، سمجھ گئے. اور جا کر کے حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ٹوائلٹ بہت گندا تھا. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ ٹوائلٹ گندا ہے اس لیے انگریز نے استنجا نہیں کیا. تو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی جو رات دن انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے، لیکن اخلاق دیکھو، اپنے ہاتھ سے ٹرین کا ٹوائلٹ پہلے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ انگریز کو کہتے ہیں کہ شاید ٹوائلٹ گندا تھا اس لیے آپ نے اپنی ضرورت پوری نہیں کی اور آپ آ گئے. تو انگریز کہنے لگا ہاں. تو حضرت نے فرمایا اب جا کر کے دیکھ لو. تو گیا تو جا کر کے حیران کہ وہ تو ایک دم صاف ستھرا تھا. وہ سمجھ گیا کہ مولوی صاحب نے ہی صاف کیا ہے. یہ ان کے اخلاق تھے کہ ایک طرف رات دن انگریزوں سے لڑنا اور دوسری طرف اخلاق بھی ان کے اتنے اونچے تھے. اخلاق کے ساتھ اللہ کرے وہ اسلامی اخلاق ہماری زندگی میں آ جائے. مسلمان بھائیوں، اخلاق میں کم سے کم اتنا کر لو ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کم سے کم اتنا کر لو ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اخلاق کا بہت چھوٹا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے ذریعے سے دوسروں کو راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ، خدمت کرو. یہ دوسرا درجہ ہے. اور اخلاق کا ٹاپ درجہ، ایک دم اوپر کا درجہ یہ ہے کہ جو تم کو تکلیف دے وے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ظلم کرے اس کو معاف کرو، برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ اخلاق کا سب سے اونچا درجہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. یقین رکھو حالات نازک ہیں لیکن اسی حالات میں اللہ تعالی انشاءاللہ خوشی کے دن دکھلائیں گے. ہمیں بہت یقین سے اس ملک میں رہنا ہے کہ ہم یہاں بھاڑوت یا مہمان نہیں ہیں. اس دیش میں ہم بھاڑوت بھی نہیں ہیں، مہمان بھی نہیں ہیں کہ کوئی کہوے کہ گھر خالی کرو تو ہم خالی کر دے. مہمان بھی نہیں کہ کوئی کہوے کہ جاؤ تو ہم چلے جاوے. ہم اس دیش میں برابر کے بھاگیدار ہیں، برابر کے ہم بھاگیدار ہیں. آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر پنڈت جواہر لال نہرو، مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان لوگوں نے اگر دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے تو ان سے بہت زیادہ، بہت زیادہ قربانی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، ان لوگوں نے ان سے بھی زیادہ آزادی کے لیے قربانی دی ہے. اور ان کی قربانیوں کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج اس ملک میں ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں. بس دعا کرنی ہے اور اخلاق اچھے اپنانے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ورتمان کال، بھوشیہ کال، حال اور فیوچر اللہ انشاءاللہ اچھا بنا دیں گے. خود ہمیں اپنے اندر کچھ چینجنگ اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. मैं मुसलमान स्टूडेंट्स को कहूंगा, स्कॉलर्स को कहूंगा, इतिहास के शिक्षकों को कहूंगा कि आगे आओ, रिसर्च करो, डीप में रिसर्च करो। बहुत बुक्स है इस पर, इंग्लिश में है, गुजराती में है, उर्दू में है, और रिसर्च करके हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए किराम ने जो आजादी के लिए कुर्बानी दी, वो सब लाओ सामने, वो चैप्टर ओपन करो, ताकि हम लोग फखर से कह सके कि इस मुल्क की आजादी में हमारी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह हम सबको और तमाम मुसलमानों को इज्जत से रखे, आफियत से रखे, रहमतों और बरकतों के साथ रखे, खैरियत के साथ रखे। 200 साल की कुर्बानी की दास्तान बहुत लंबी चौड़ी है, मैं एक मजलिस के अंदर सारी बातें सुना नहीं सकता। हर साल कोशिश करता हूँ कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर कुछ न कुछ इतिहास सुनाऊं मैं मुसलमानों को। इंटरनेट पर मेरे बहुत सारे बयानात है, आप उसको सुन सकते हैं, और भी बहुत सारा नॉलेज और मालूमात, जानकारी आपको उससे मिल सकती है। अल्लाह ताला आज के हमारे इस जमा होने को और कहने सुनने को अपनी रजा और खुशनुदी का जरिया बनावे, और हमारा देश, हमारा मुल्क प्रगति करे, तरक्की करे, और फितनों से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमावे, और इस देश में रहने वाले सब धर्म के लोग सुख चैन से अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। देश की मोहब्बत हो, ये नहीं कि हम गद्दारी की बात सोचे, कभी इसको मत सोचना, ये अपना है, हमारा है, हम सब का है, और अपनी चीज को कभी कोई आदमी बर्बाद नहीं करता है। इसीलिए मुसलमान मुल्क से मोहब्बत करता है, मुल्क का वफादार है, और मुल्क का वफादार रहेगा। और आजादी के बाद भी तो मुसलमानों ने देश के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी, देश की प्रगति में मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कौन भूल सकता है, जिसने देश को मिसाइल दी, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी दी। ऐसे तो और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे एक से एक नाम हैं। आज हम बहुत खुश होते हैं कि भाई 15 अगस्त होती है तो देश के पीएम लाल किले पर खड़े होकर के झंडा लहराते हैं, बहुत खुशी होती हमको कि भाई लाल किला मुसलमान ने बनाया, और उस पर खड़े होकर के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आजादी का झंडा लहरावे, कितनी बड़ी खुशी की बात। खुशी से हमारे कॉलर ऊंचे हो जाते हैं। जो लोग देश का अर्थतंत्र जानते हैं, फॉरेक्स यानी विदेशी हुंडियामण, विदेशी करेंसी, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो आती है फॉरेक्स विदेशी हुंडियामण, वो ताजमहल के टूरिस्टों की वजह से आती है। ताजमहल देखने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, उससे सबसे ज्यादा फॉरेक्स और विदेशी हुंडियामण हमारे देश के अर्थतंत्र को मिलता है। हमको कितनी खुशी है कि आजादी के बाद भी देश को मुसलमानों की देन ताजमहल से आज इतना बड़ा इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, हम कितने फखर से कह सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको और इस मुल्क को, हमारे देश को सलामत रखे, आफियत के साथ रखे, अमनो अमान में रखे, शांति में रखे, कौमी एकता, कौमी भाईचारा, और सब लोग मिलजुल करके देश की सलामती, बंदारण की सलामती, इसकी कोशिश करें तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में देश प्रगति करेगा, और अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा, वो उसी वक्त पर वो ख्वाब पूरा होगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहमो करम फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो भाई, तुम्हें ऐलान कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت